بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 9 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب بھارت ٹوٹ جائے گا ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. یہ کتاب قصبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. وہاں کٹ پتلی حکومت قائم کی تھی. سرخ سامراج کی نمائندگی وہ کٹ پتلی حکومت پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر دم کوشاں رہتی تھی. اب کابل میں پروفیسر ربانی کی حکومت ہے, جنہوں نے برسوں تک اپنے ساتھیوں سمیت پاکستان کی میزبانی کا لطف اٹھایا ہے, لیکن اب وہ پاکستان کے ساتھ ہی تصادم کی راہ پر گامزن ہے. افغان بھائیوں اور پاکستان عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. حکومت پاکستان کی تردید کے باوجود ربانی حکومت نے یہ الزام واپس نہیں لیا. ہرات پر طالبان کے قبضے کے اگلے ہی روز ایک مستعل ہجوم نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کیا. سفارت عملے کو بری طرح زود و کوب کیا اور عمارت کو آگ لگا دی. اس مشتعل ہجوم کو ظاہر ہے ربانی حکومت کی آشیرباد حاصل تھی, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ہجوم کے پاس واقعی ٹاکی تھے. پاکستان نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ 13 افغان سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے. ان تمام افغان سفارتکاروں کا تعلق ربانی گروپ سے ہے. آئندہ دنوں میں پاک افغانستان تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ربانی حکومت کے اس الزام کا تعلق ہے کہ پاکستان طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے, تو پروفیسر ربانی سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جب فروری 1994 میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا, تو اس وقت طالبان منظر عام پر نہیں آئے تھے. اس سب کے باوجود حکومت پاکستان کو ٹھنڈے دماغ سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ہماری پالیسی سازوں کو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایران ربانی حکومت کی حمایت کر رہا ہے, جبکہ پروفیسر ربانی بھارت کے ساتھ رابطے بڑھا رہے ہیں. اقوام متحدہ بھی ربانی حکومت کو جائز تسلیم کرتی ہے. یہ نقطہ بھی بھارت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ربانی حکومت کے کمزور حکومت ہونے سے افغانستان میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہو. پاکستان کی موجودہ افغان پالیسی سمجھ سے بالا تر ہے. اسے جو فی الحال کامیابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل کے دوست آج دشمن بن کر للکار رہے ہیں. تاریخ کی ستم ذریفی. اگست کے پہلے ہفتے میں تلونڈی سابو میں ہونے والے ایک ساگم میں یہاں سے منتخب کانگریس کے ایم ایل اے شیر سنگھ گیروال نے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور کانگریس پنجاب کے چیف سردار بےانت سنگھ جو گرونا نک دیوا اور صاحب سری گورو گوبند سنگھ سے تشبیہ دی, تو وہاں موجود ہندو کانگریس لیڈر رسوم دت کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے بے انت سنگھ کو بھگوان رام بنا ڈالا. شیر سنگھ نے کہا کہ جس طرح گورو نانک دیو جی کے اوتار ہونے کا علم لوگوں کو بہت بعد میں ہوا تھا, اسی طرح سردار بے انت سنگھ کے اوتار ہونے کا علم بھی بعد میں ہوگا, کیونکہ انہوں نے بھی گورو بند سنگھ کی طرح پنجاب سے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا اور بھگوان نے انہیں اوتار کا روپ دے کر پنجاب میں نازل کیا تھا تاکہ پنجابیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکیں. بے انت سنگھ کو اس طرح سے گوروں کے مقابل شخصیت قرار دینے سے سکھوں کے مذہبی حلقے میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور بے انت اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے سکھ جگت کے کھلے عام معافی کا مطالبہ کیا جانے لگا اور ان کے خلاف لہر زور پکڑ رہی تھی کہ کل یہ اوتار 31 اگست کو ایک زبردست بم دھماکے میں اس طرح مارا گیا کہ اس کے جسم کی شناخت ممکن نہ رہی. 31 اگست کی شام 5:05 پر جب خود ستائشی کے جنون کا شکار 74 سالہ کانگریس سکھ سردار بےانت سنگھ چنڈی گڑھ میں پنجاب ہریانہ سیکرٹریٹ کی سیڑھیوں سے وی آئی پی پارکنگ کی طرف جا رہا تھا تو آر ایکس ڈی کے زبردست دھماکے نے جو اس کی کاریا اس سے ملحق کار میں لگائے ڈائنامائٹ کے ذریعے کیا گیا تھا. سردار بے انت اور اس کے 16 بلیک کیسٹ کو ان تینوں کاروں سمیت تباہ کر کے رکھ دیا. یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ سیکرٹریٹ کی 11 سالہ منزل بلڈنگ میں سے 8 منزلوں کے شیشے ٹوٹ گئے. آج سے 1 سال پہلے بھی سیکرٹریٹ کے نزدیک بے انت سنگھ کو قتل کرنے کے لیے ایک دھماکہ کیا گیا تھا جو ان کی آمد سے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اس میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ ثبوت مل گیا تھا کہ یہ دھماکہ سردار بے انت سنگھ کے لیے ہی کیا گیا تھا. موجودہ دھماکہ اتنا تباہ کن تھا کہ دھماکے میں مرنے والوں کی لاشیں ٹکڑوں میں بٹ گئیں اور بلڈ پروف کاروں کے پرخچے اڑ گئے. حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 ماہ پہلے ہی بھارتی انٹیلیجنس کی طرف سے ملنے والی اطلاعات کے بعد کی پنجاب میں سکھ حریت پسند سرگرم ہیں اور انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ بےانت سنگھ اور ڈائریکٹر جنرل پولیس کے پی ایس گول کو مارنے کے لیے منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. سردار بےانت سنگھ کی سیکیورٹی کے انچارج وی آئی جی کو عملے سمیت تبدیل کر دیا گیا تھا. سردار بےانت کے لیے انتہائی حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے اور جس عمارت کے سامنے دھماکہ ہوا اس کو بھی میکسیمم سیکیورٹی کمپلیکس بنایا گیا تھا. انٹیلیجنس کی زبان میں ایسی عمارت میں تخریب کاری کے امکانات 0% بھی نہیں رہا کرتے, جبکہ تخریب کاری کی ایسی بھرپور اور نتائج انگیز کاروائی شاید ہی دنیا میں کہیں دیکھنے میں آئی ہو. یہ جہاں تخریب کاروں نے اپنے ٹارگٹ کے علاوہ اس کی حفاظت پر متعین تمام کمانڈوز کو بھی ایک ہی بم دھماکے میں مارے ڈالے ہوں. مشرقی پنجاب میں 1978 سے چل رہی سکھوں کو آزادی کی تحریک پر 92 سے اب تک جنتا نازک دور گزرا ہے, اتنا کبھی نہیں رہا. 1991 میں سردار بےانت سنگھ کے زمان اقتدار سنبھالنے کے بعد پنجاب میں کانگریس کے اس چہیتے وزیر اعلیٰ نے اپنے پولیس ڈائریکٹر کے پی ایس گول کو فری ہینڈ دے کر اپنی داس میں تو خالصتان تحریک کا کلا کما ہی کر دیا تھا. خصوصاً پیتک کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر سوہن سنگھ کی نیپال کے شہر کھٹمنڈو سے گرفتاری کے بعد سے تو ساری دنیا میں یہ تاثر جڑ پکڑنے لگا کہ اب سکھوں کی آخری امید بھی دم توڑ جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے ہر خالصتہ کے تلو نظر سنگھ پر خالصتان لیبریشن فورس کے حوالدار کے علاوہ حال ہی میں خالصتان کمانڈو فورس کے بہت اہم کمانڈو پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے تھے, اور بھارتی حکومت کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق زندہ بچ جانے والے خطرناک سکھ حریت پسندوں میں خالصتان کمانڈو فورس کے پرمجیت سنگھ پنجور اور اس کے کچھ ساتھی ببر خالصتہ کے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت باقی بچے تھے جو اپنی جانیں بچانے کے لیے زیر زمین چلے گئے تھے. اس دوران خالصتان کمانڈو فورس پنجور اور لیبریشن فورس کی طرف سے اسے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کچھ کاروائیاں بھی کی گئیں, جن میں ایک ادھوری کاروائی دہلی میں کانگریس یوتھ پنجاب کے صدر سندرجیت سنگھ بٹا کے قتل کی سازش تھی جو شدید زخمی ہونے کے بعد بچ گیا, اور دوسری کاروائی اپنے کچھ ساتھیوں کی رہائی کے لیے راجستھان میں ایک وزیر کے بیٹے کا اغوا تھا جس میں سکھوں کو ناکامی ہوئی. گزشتہ 3-4 ماہ میں بھارتی حکومت کی طرف سے خالصتان کمانڈو فورس پنچور کے 4 ساتھیوں کی یکے بعد دیگرے گرفتاری اور ان کی گرفتاری کے بعد ہونے والے انکشافات سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بڑی کاروائی کرنے جا رہے ہیں, لیکن مشرقی پنجاب میں سیکیورٹی کے مضبوط ترین انتظامات اور گزشتہ 4 سال کے پی ایس گل اور بے انت سنگھ کی باہمی مشاورت سے مارے گئے سینکڑوں بے گناہ نوجوان کی موت سے ہونے والے خوف و ہراس کے بعد اس بات کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ سکھ اتنی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں, کیونکہ گزشتہ 4 برس میں پنجاب کا کوئی ایسا گھرانہ باقی نہیں بچا جو براہ راست پولیس گروی کا شکار نہ ہوا ہو. پی ایس گل کے نے ان سکھ حریت پسندوں کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی جو پولیس کے ساتھ جعلی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے. پنجاب کے عوام میں اتنا خوف اور دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ وہ پولیس کی لسٹ پر آنے والے کسی بھی حریت پسند کے گھر والوں کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتے تھے اور انہیں ایک طرح سے معاشرتی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا تھا. گزشتہ دنوں جب کمانڈو فورس پنجور گروپ کے دو نوجوانوں کو پولیس نے مخبری پر سنگرور سے گرفتار کیا تو یہ اعلان بھی ساتھ کر دیا کہ اب سنگرور کا صرف ایک مفرور باقی رہ گیا ہے. ان خبروں سے یہی تاثر ملتا تھا کہ اب شاید سکھوں کی کمر ہمت ٹوٹ جائے گی, کیونکہ پنجور گروپ کی طرف سے چار مسلسل کوششیں ناکام ہو چکی تھی, لیکن 31 اگست کو بلا آخر سکھوں نے ماضی کی طرح اپنے آپ کو سرچ کر دکھایا اور اپنی تاریخ کے دو بڑے مجرموں میں سے ایک کو مار ڈالا, جبکہ پی ایس گل ابھی تک ان کی ہٹ لسٹ پر موجود ہے. یکم ستمبر تک کی اطلاعات کے مطابق اب تک مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے, اور بھارتی سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ بم ریموٹ کنٹرول نہیں تھا بلکہ یہ خود کشی مشن تھا, اور بم بردار بھی بم کے ساتھ ہی مارے گئے ہیں. سردار بےان سنگھ کی موت کے بعد کے پی ایس گل نے کہا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات ناقص تھے, اور اب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے خالصتان تحریک سے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا. یہ تحریک اب بھی زندہ ہے اور کسی بھی وقت سے حریت پسند کوئی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں. سردار بےان سنگھ پہلی مرتبہ آزاد حیثیت میں سن 69 میں الیکشن لڑ کر کانگریس کی مدد سے برسر اقتدار آئے تھے. سن 72 سے سن 77 تک وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کام کرتے رہے, اور سن 80 میں کانگریس حکومت میں انہیں وزیر مالیات بنایا گیا. سن 58 میں انہیں پنجاب کانگریس کا جنرل سیکرٹری اور سن 91 میں پنجاب کانگریس کے سربراہ بنا دیا گیا. ان کا دور حکومت سکھوں کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے, کیونکہ اس دوران ہزاروں سکھ نوجوان کو جعلی پولیس مقابلوں میں مار دیا گیا. سکھوں نے سردار بےان سنگھ اور کے پی ایس گل کو اپنے دو بڑے تاریخی مجرم قرار دیا تھا, اور بمشکل 2.5 سال پہلے بھارت دو درشن پر اسی ببر خالصہ کے گردیب سنگھ بیسا نے اس سردار نے ان سنگھ اور کے ایس پی گل کی موجودگی میں سر نڈر کیا تھا. گردیب سنگھ ببر خالصہ کا دماغ سمجھا جاتا ہے, اور اس کے پنجاب حکومت کے سامنے آتم سمرپن کے بعد یہ سمجھا جانے لگا کہ ببر خالصہ جیسے مضبوط جتھے بندی ختم ہو گئی ہے, لیکن ببر خالصہ نے بےان سنگھ کو مار ڈالا. افسوس, بھارتی حکومت نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا, ورنہ بہت پہلے اس حقیقت کو جان لیتے کہ آزادی کی تحریکوں کو ظلم و جبر سے کچھ دیر کے لیے دبایا تو جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. بھارت کی ایٹمی یلغار. امریکہ نے حال ہی میں بھارت سے بڑے سخت لہجے میں کہا ہے کہ وہ عالمی امن کے لیے امریکی فارمولا نیوکلئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کی مخالفت چھوڑ کر اس سلسلے میں تعاون کا رویہ اپنائے اور ایسے حالات پیدا نہ کرے جو دنیا خصوصاً ایشیا میں امن کے لیے خطرناک ہو, کیونکہ امریکہ بھارت کی مرضی کے بغیر ہی ایسے حالات پیدا کر سکتا ہے جن میں بھارت کے لیے اس معاہدے پر دستخط کرنا ضروری ہو. یاد رہے, اس سے پہلے پاکستان متعدد مرتبہ بھارت کو ایشیا کے ایٹم سے پاک خطہ بنانے کے لیے باہمی معاہدے کی پیشکش کر چکا ہے, اور سی ٹی بی پر دستخط کرنے کے سلسلے میں بھی بھارت کی طرف سے دستخط کرنے کی شرط عائد کی ہے جو بھارت کو منظور نہیں, کیونکہ وہ اپنی دھوس ساندھی سے اس خطے کا تھانے دار بننے پر تلا ہوا ہے. بھارت کا شمار آج دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو نیوکلیئر فیول سائیکلنگ کے تمام مرحلوں سے متعلق تکنیکی مہارت رکھتا ہے. مائننگ, یورینیم, فائبر پیکنگ, نیوکلیئر الیکٹریشن پلانٹ کی ڈیزائننگ, تعمیر اور تنصیب, ضائع شدہ فیول کی ری پروسیسنگ اور ریڈیو ایکٹیو استعمال شدہ فیول کو سٹور کرنا, غرض کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں بھارت نے پیش رفت نہ کی ہو. 20 جنوری سن 1957 کو بھارت نے اپنے ایٹمی مقاصد کے حصول کے لیے ٹرامبے میں اکنامک انرجی اسٹیبلشمنٹ AEET قائم کی تھی, جبکہ 19 دسمبر سن 1945 کو ہومی جے بھابا کے قائم کردہ ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ نے قیام پاکستان کے بعد سے اس مشن پر کام شروع کر دیا تھا، جس کے بعد پھر اے ای ای ٹی اور ٹی آئی ایف آر کے سائنسدانوں کے ایک مشترکہ بورڈ نے بھارت کے ایٹمی پروگرام کو مثالی بنانے اور اس پر غور کرنے کے لیے کام شروع کیا۔ اے ای ای ٹی کو مزید جدید ترین سہولیات سے آراستہ کر کے سن 1967 میں اس کا نام بھابا اٹامک ریسرچ سینئر بی اے آر سی رکھا گیا، جس نے بھارت کے نیوکلیئر الیکٹریسٹی پروگرام کو آگے بڑھایا اور امن کے نام پر ایٹمی دھماکے سے لیے راہ ہموار کی۔ بھارت کے ایٹم بردار تباہ کن میزائل کو ذکر ہی کیا اس نے 15 اکتوبر 1995 کو پی ایس ایل وی پولر سیٹلائٹ لانگ وہیکلز لانچ کیا اور پھر 930 کلو گرام وزن کے ساتھ آئی آر ایس پی 3 فضا میں لانچ کر کے اپنی ایٹمی اور خلائی بطری کا ثبوت دیا ہے۔ بھارت نے پی ایس پی وی پروگرام کے تحت جو سیٹلائٹ فضا میں بھیجے ہیں ان میں نہ صرف جاسوسی کیمرے اتنے حساس ہیں کہ پینٹاگون کو بھی ان کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ ان آلات کے ذریعے بھارت اپنے تمام ہمسایہ ممالک پاکستان، چین، ایران سمیت سب پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ بھارت میزائل پروگرام میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور موجود یونائیٹڈ فرنٹ کی لبرل گورنمنٹ کے وزیر دفاع نے بھی حکومت سے ڈیفنس کی رقم میں اضافے کی درخواست کی ہے۔ گویا اب بھارت کو مزید فنڈ ڈیفنس پر درکار ہے، جس پر پہلے ہی ملکی بجٹ کا خطیر حصہ خرچ ہو رہا ہے۔ جب اس بھارت کی طرف سے پاکستان کو جو آلو، ٹماٹر، گندم اور چینی کے لیے بھی اسی کا محتاج ہے مذاکرات کی پیشکش کی جائے تو اسے بھیڑ اور بھیڑی کے مذاکرات سے زیادہ اور کیا کہا جائے گا۔ جبکہ ہماری حکومت کی طرف سے اب امریکہ بہادر سے درخواستیں کی جانے لگی ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر میں سالس کا کردار ادا کرے۔ ظاہر ہے امریکہ کچھ ناز و ادا دکھانے کے بعد اس پیشکش کو بادل نخواستہ قبول ہی کر لے گا۔ اس زمن میں کچھ خدشات نے بری طرح محب وطن حلقوں میں سر اٹھایا ہے، جن کا جواب دینا اور عوام کو مطمئن کرنا حکومت پاکستان کا فرض ہے۔ آج امریکہ میں اس خطے میں جس پوزیشن میں کھڑا ہے وہ کوئی منصوبہ مضبوط پوزیشن نہیں ہے۔ چین نے گزشتہ 2 سال میں 3 مسئلوں پر امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ پہلے پاکستان کو M11 میزائل کی سپلائی کا الزام اور دوسرا تائیوان کا مسئلہ اور تیسرا امریکی کا کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی۔ تینوں ایشوز پر چین نے امریکہ کی کسی دھوست دھمکی کی پرواہ کیے بغیر اسے کھری کھری سنائی ہے اور ان تینوں مرتبہ امریکہ کی طرف سے چین پر تجارتی پابندیاں عائد کرنے کی خالی خولی دھمکیاں ثابت ہوئیں۔ بالآخر امریکہ نے اطمینان بخش مذاکرات کا ڈھونگ ہی رچایا ہے۔ ایران نے بلا شبہ امریکہ کو چاروں شانے چپ کیا ہے اور کسی مسئلے پر کمزوری نہیں دکھائی۔ امریکہ نے وہاں جعلی ڈالر چھاپنے تک کے الزامات لگائے، لیکن ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پایا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو سرکار نے متاثر یہودی حکومت کا بھرپور کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے اور اب امریکہ کی ڈکٹیشن لینے سے انکاری ہے۔ اس طرح اردن، ترکی اور اسرائیل کی جو بیلٹ ایران، عراق اور شام کے خلاف امریکہ قائم کرنے کی فکر میں ہے، وہ خواب پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ نیتن یاہو نے اپنے دورے امریکہ میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیلی مفادات پر کوئی سودے بازی نہیں کریں گے اور صدر کلنٹن کے ان کے اس بیان سے خوش دکھائی نہیں دے رہے۔ ایران، چین اور بھارت کے درمیان ہم آہنگی بڑھ کر اب ایک اتحاد کی صورت اختیار کر رہی ہے، جبکہ پاکستان عوام اور پریس نے خصوصاً سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ امریکی سفارت خانے کے سیکیورٹی حکام کی بدتمیزی کا سخت نوٹس لیا ہے۔ ان حالات میں امریکہ کہیں بھارت سے محض CTBT پر دستخط کروانے کے چکر میں پاکستان کو کسی کیمپ ڈیوڈ میں تو نہیں پھنسا دے گا؟ دنیا کی واحد سپر پاور ہونے کے ناطے ظاہر ہے امریکہ کو اپنی مفادات کے حصول کے لیے پاکستان جیسے کسی بھی چھوٹے ملک کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ خدا کرے یہ بات غلط ہو، ایسا اندیشہ باطل ہو، لیکن ماضی کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو کچھ بعید نہیں۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر امریکہ کو چوہدری بنائیے، کہیں یہ چودراہٹ ہمیں ہی نہ لے ڈوبے۔ سی ٹی بی ٹی، لیکن کس قیمت پر؟ کمپنی بیسوٹنس بین ٹریٹی سی ٹی بی ٹی پر دستخطوں کی ریڈ لائن جو امریکہ نے 28 جون مقرر کی تھی، بات چیت کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین چاپ راماکیر نے جمع ہونے والے 61 ممالک کے نمائندوں کو نئے ٹیکس کی تیاری کے لیے ہدایت کے ساتھ اپنے ممالک کے دارالحکومتوں کو روانہ کر دیا ہے۔ 61 ممالک کی یہ کانفرنس آن دی آرمیننٹ ڈیلیگیشن کے نام پر طلب کی گئی تھی، اور یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہاں سی ٹی بی ٹی پر دستخط ہو جائیں گے، لیکن بھارت کی طرف سے خصوصاً ہردرمی کے مظاہرے اور کچھ ممالک کی تکنیکی اعتراضات نے امریکہ بہادر کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ گو کے راماکیر نے امید ظاہر کی ہے کہ 29 جولائی کو جب جنیوا میں یہ ڈیلیگیٹس اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک ایسی تصاویر تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو دستخطوں کے لیے یو این او کے ستمبر میں ہونے والے اجلاس میں پیش کی جائے۔ اس طرح 97 سے شروع ہونے والی یہ تحریک اپنے اختتام کو مثبت نتائج کے حصول کے ساتھ پہنچ جائے گی، لیکن بھارت کی طرف سے ضد کا یہ رویہ اپنانے کے بعد اہم ممکن ہے کہ اسے 5 نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ یعنی این ڈبلیو ایس میں، یا پھر ان 3 نیوکلیئر تھریشن ہولڈ اسٹیٹس سے متعلقہ دفعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ غالباً امکان یہی ہے کہ بھارت اپنی ضد پر قائم رہے گا، کیونکہ 28 جولائی کو نئی دہلی میں غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں دی گئی ایک ضیافت سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ اندر کمال گجرال نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بھارت کسی بھی صورت میں سی ٹی بی ٹی کا فریق بننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ غیر ملکی سفیروں کی یہ میٹنگ بطور خاص اس مقصد کے لیے طلب کی گئی تھی، اور بھارتی وزیر خارجہ نے غیر ملکی سفیروں کو محض یہ سمجھانے کے لیے اکٹھا کیا تھا کہ آخری مراحل پر اگر وہ بھارت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا موقف بدل دے گا تو وہ اپنی خوش فہمی دور کر لیں۔ انہوں نے اس توقع کو ایک گمراہ کن خوش فہمی تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی عالمی طاقت کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے اور اپنے ملکی مفادات کو کبھی پس پشت نہیں ڈالیں گے۔ دوسری طرف پاکستانی وزیر خارجہ کے ایک ترجمان نے بھی اخبار نویسوں کی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سلامتی کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اس پر دستخط کرے گا، اور کسی ایسی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑے گا جس میں کسی دوسرے ملک کو فائدہ اٹھا کر ایٹمی دھماکے کا موقع مل سکے۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے ہمیشہ ان دستخطوں کو بھارت کے دستخط کرنے سے مشروط قرار دیا ہے اور کہتا آیا ہے کہ جب تک بھارت رضامند نہ ہو پاکستان بھی دستخط نہیں کرے گا۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ دستخط کے لیے کون سا وقت مناسب ہے تو ترجمان نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ ترجمان سے پوچھا گیا کہ سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے زمن میں پاکستان کے سیکیورٹی خدشات ہیں تو ترجمان نے کہا کہ سمجھوتا اس وقت اپنا مقصد کھو بیٹھے گا اگر تمام ممالک، خصوصاً وہ ممالک جو ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، سمجھوتے پر دستخط نہیں کریں گے۔ پاکستان کا اب تک موقف یہی رہا ہے کہ وہ ایسی صورت میں سمجھوتے پر دستخط کرے گا جب بھارت اس سمجھوتے پر دستخط کرے گا، لیکن اب موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو ترجمان نے اس کا واضح جواب نہیں دیا۔ ترجمان نے کہا کہ سمجھوتے کی انٹری ان ٹونری کی شک میں کسی ترمیم یا تبدیلی کی مخالفت پاکستان کرے گا۔ اس شک کے تحت جب کوئی ایٹمی صلاحیت کی اس دہلیز پر پہنچ جانے والے ممالک جب تک دستخط نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھوتا درآمد نہیں ہوگا۔ ترجمان نے ان افواہوں کی سختی سے تردید کی کہ امریکہ سی ٹی بی ٹی پر دستخطوں کے عوض پاکستان کی سلامتی اور مسئلہ کشمیر کے حل کو ضمانت دے گا۔ ترجمان نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کوئی روابط زیر غور نہیں. اس سوال کے جواب میں اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے دنیا کے 39 ممالک نے رضامندی کا اظہار کیا ہے اور باقی دیگر ممالک مختلف وجوہات کی بنا پر دستخط نہیں کر رہے, جن میں پاکستان بھی شامل ہے. جہاں تک بھارت کا سوال ہے تو اس نے سی ٹی بی ٹی کا معاہدہ مکمل مسترد کر دیا ہے اور امریکہ کو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں چکوال ہومک سینٹر کی طرز کا کوئی مانیٹرنگ سٹیشن قائم نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ایٹمی دھماکوں سے متعلق معلومات مہیا کریں گے. بھارت نے جنوبی ایشیا میں ہونے والے ایٹمی تجربات سے کوئی بھی معلومات ISM انٹرنیشنل مانیٹرنگ سسٹم کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور سی ڈی کے صدر سے درخواست دی ہے کہ وہ بھارت کو ایٹمی تجربات کی روک تھام کے معاہدے سی ٹی بی ٹی کے ڈرافٹ کے ساتھ منسلک ان ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا جائے جہاں ایٹمی مانیٹرنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے, کیونکہ بھارت اس زمن میں کوئی معلومات یا ڈیٹا فراہم نہیں کرے گا. بھارت کے اس ڈرامائی اقدام نے امریکی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے, کیونکہ امریکہ بھارت میں بھی پاکستان کے چکوال سمک سینٹر جیسا سینٹر قائم کر کے اس علاقے میں ہونے والے ایٹمی کاروائیاں مانیٹر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. بھارت نے کانفرنس فار ڈس آرمامنٹ سی ڈی کو یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر سی ٹی بی کے اس مسودے کے ساتھ منسلک ایٹمی مانیٹرنگ اسٹیشنوں کی سہولت فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست سے بھارت کا نام ہدف نہ کیا گیا تو 29 جولائی کو جنیوا میں شروع ہونے والے سی ٹی بی ٹی کانفرنس میں بھارت سخت سفارتی اقدام کی آپشن استعمال کرے گا. بھارت نے سی ٹی بی ٹی کے خلاف کھلا اعلان جنگ کر دیا ہے. اسلام آباد میں ذمہ دار سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی حکومت نے سفارتی ذریعے سے اہم ممالک کو اطلاع دی ہے کہ بھارت نے 20 جون کو طے پانے والے سی ٹی بی ٹی ڈرافٹ کو مسترد کر دیا ہے. ان سفارتی رابطوں کے دوران بھارت نے سی ٹی بی ٹی کے آرٹیکل 14 پر شدید اعتراض کیا ہے. بھارت نے اہم ملکوں کو آگاہ کیا ہے کہ کانفرنس فار دس آرمامنٹ کی ایڈ ہاک کمیٹی کے چیئرمین کی طرف سے 28 جون کو پیش کیا گیا سی ٹی بی ٹی کا متن بھی بھارت کو قبول نہیں ہے, کیونکہ معاہدہ کے اس متن میں بھارت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کو خاطر میں نہیں لایا گیا اور نہ ہی بھارت کی طرف سے تجویز کی گئی ترامیم کو متن میں شامل کیا گیا ہے. ذمہ دار ذرائع کے مطابق جنیوا کانفرنس کے چیئرمین کی طرف سے 28 جولائی کی پیش کیے گئے مسودے کے آرٹیکل 14 میں بھی یہ قرار پایا ہے کہ بھارت کو اس معاہدے کے نفاذ کے دن ہی سے معاہدہ کارکن بننا ہوگا اور سی ٹی بی ٹی کے تحت عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہوگا, جبکہ بھارت کی حکومت نے کانفرنس فار دس آرمامنٹ کے صدر کو آگاہ کیا ہے کہ بھارت سی ٹی بی ٹی پر لازمی دستخط کرنے کی شرط قبول نہیں کرے گا اور اس معاہدے کے ذریعے معاہدہ کارکن بننے یا نہ بننے کے سلسلے میں آزاد فیصلہ کرنے کا استحق مجروح کیا گیا ہے. ان حالات میں پاکستان کی طرف سے اگر محض امریکہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے بھی نرم گوشہ دکھایا گیا یا کہیں رکھا گیا ہے تو اسے کم از کم پاکستانی قوم قبول نہیں کرے گی. کشمیر کو یاد رکھیے, آزاد کشمیر میں انتخابات کا موقع بھی بالآخر پیپلز پارٹی نے سر کر لیا اور اب وہاں اپنی حکومت بنا لی ہے. گو کہ ان انتخابات سے پہلے اور بعد میں بہت کچھ کہا سنا گیا, لیکن موجودہ حکومت نے شروع سے اپنی پالیسی ایک بنا لی ہے کہ کبھی اپوزیشن کی اس بات پر کسی بات پر توجہ نہیں دینی اور وہی کرنا ہے جو وہ خود ٹھیک اور بہتر سمجھے. اپوزیشن میں حکومت نے غیر جانبدار پریس کو بھی شامل کیا ہوا ہے اور ہر وہ ادارہ اور شخص بھی اس کا ممبر ہے جو کسی بھی حکومتی اقدام سے مختلف رائے کا اظہار کرنے کی جرات کرے. مثلا سپریم کورٹ اگر حکومت کے خلاف قانون کی حرکت کا نوٹس لے تو اسے کار سرکار میں مداخلت اور بقول وزیر اعظم اپوزیشن کی طرف سے عدلیہ کو استعمال کرنے کی کوشش قرار دیا جاتا ہے. بینہ جب آزاد کشمیر کے انتخابات سے پہلے سردار عبدالقیوم اور پھر مختلف حلقوں کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ کہ انتخابات میں مداخلت اور دھاندلی کا خطرہ ہے، بلکہ سردار قیوم نے تو صدر پاکستان سے یہ اپیل بھی کر دی ہے کہ وہ فوج کی نگرانی زیر نگرانی انتخاب کروائیں، اور ہر شعبہ زندگی کی طرف سے حکومت کہا گیا کہ ان انتخابات میں اگر پاکستانی حکومت نے کوئی مداخلت کی تو اس کا اثر دوسری طرف قطعاً خوشگوار نہیں ہوگا۔ لیکن حزب روایت وزیر اعظم نے بیان جاری فرما دیا کہ وہ نہ تو کشمیر کے الیکشن میں خود مداخلت کریں گی اور نہ کسی کو کرنے دیں گی۔ ابھی اس بیان کی سیاسی خشک نہ ہوئی تھی کہ لاہور میں ویگنوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، اور اگلے 5 روز تاریخی دھاندلی کے بعد پیپلز پارٹی کے الیکشن جیت لیا۔ اب ان نتائج کو کشمیری قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہمیشہ کی طرح حکومت کا معاملہ نہیں، نہ ہی وہ اس سردرد میں پڑے گی۔